السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات ہم کریں گے اس میں شامل ہیں پاکستان کی معیشت سے متعلق، وزیر اعظم پر اعتماد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی، امریکہ کی خاص طور پہ، اس پہ انحصار کی اب نوبت نہیں رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب عالمی ادارہ ورلڈ بینک، عالمی بینک جو ہے وہ پاکستان کے اندر افراط زر کی شرح میں اضافے سے خبردار کر رہا ہے اور پاکستان کی جو مائکرو اکنامک رسکس ہیں اس کے بارے میں اسے تشویش ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں پاکستان، افغانستان، یو ایس، ان کے تعلقات کے ضمن میں کچھ صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ایک ایکسکلوسو انٹرویو جس کے پہلے ساؤنڈ بائٹس ہمارے مختلف پروگراموں میں چل چکے ہیں، لیکن ذرا تفصیلی انٹرویو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو ہم نے کیا تین روز قبل، وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں پاکستان کے اندر گڈ گورننس سے متعلق پاکستان کے انسانی حقوق کے ادارے کی تشویش، اور اس کا کہنا یہ کہ اس سے عام آدمی کی زندگی پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگلا حصہ ذرا امریکی پالیٹکس سے متعلق، ڈریمرز، وہ بچے جو غیر قانونی طور پہ ملک میں داخل ہوئے، ان کے امریکہ کے اندر قیام کو مشروط کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ان کے قیام کی حامی ہیں، ان سے وہ مکمل طور پہ امیگریشن اصلاحات اور ساتھ ساتھ میکسیکو کے نزدیک دیوار تعمیر کرنے کے لیے ڈیل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اس پہ ذرا امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس پہ بات ہوگی، اور آخر میں کرکٹ، پاکستان کی ٹیم بری طرح سے گھری ہوئی ہے مشکلات کے اندر یہاں دبئی ٹیسٹ میں، اور 317 رنز کے ہدف میں 62 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ یہ پروگرام بتاتے چلیں کہ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہمارا پروگرام فیس بک کا جو وائس آف امریکہ اردو پیج ہے اس کے اوپر بھی براہ راست سن سکتے ہیں اور تصویری جھلکیوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے فیس بک پہ بھی اپنے سوالات یا اوپینین دے سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی۔ مفت ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789، اس نمبر پہ کال کے ذریعے آپ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا جو موضوع چل رہا ہو اس سے متعلق اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی جانب، پہلے سیگمنٹ کی جانب، پاکستان کی معیشت۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، انہوں نے گزشتہ روز عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی عسکری ضروریاتوں یا دیگر ضروریات، پاکستان نے اس وقت امریکہ پہ انحصار کرنے کے اس کے دن گزر گئے ہیں، اور پاکستان پر کسی بھی طرح کی پابندی سے پورے خطے کا استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بات انہوں نے یہاں پہ امریکہ میں بھی باور کرائی ہے۔ وہ اپنے پچھلے دورے میں جب یہاں پہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ جنگ بھی اپنے ریسورسز سے لڑی ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ سے وہ بھی اسی بات پہ زور دیتے رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ہم نے اپنے ذرائع سے لڑی ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپنے فسکل ڈسپلن کے بارے میں اس کے اپنے دعوے ہیں، اور پاکستان کے اندر معاشی ترقی سے متعلق اس کے دعوے ہیں کہ جی ڈی پی بہتر ہوا ہے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں ملک کے اندر بھی، وہ خواہ وہ ریزروائر سے متعلق ہوں یا وہ ادائیگیوں کے اندر توازن سے متعلق ہوں، بہت سارے ماہرین کے معیشت کے نزدیک وہ خطرے کی کو بھی ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں سفیان یوسفی صاحب، سینئر فائنینشیل پالیسی انالسٹ ہیں، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پہ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں، اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کے مختلف پروجیکٹس کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مزمل اسلم صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز کے، سینئر اکنامسٹ ہیں، پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مزمل اسلم صاحب، آپ ہمیں ذرا پاکستان کے ریفرنس سے بتائیے گا۔ سچی بات یہ کہ ہمارے سمیت جرنلسٹ، بہت سارے جرنلسٹ سمیت عام آدمی جو ہے نا، بہت ساری معاشی جو کہنا چاہیے کہ ہیرارکی ہے، اس سے زیادہ واقف نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ حکومت کے دعوے ہوتے ہیں یا اپوزیشن کا اس سے انحراف ہوتا ہے، وہ اسی کے درمیان میں کہیں پہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے پاکستان کی معیشت کی؟
دیکھیں، پاکستان کی معیشت اگر آپ پچھلے 4 سال اٹھا کے دیکھیں تو وہ کافی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور جب آپ کنٹینیوسلی اوپر کی طرف جاتے ہیں، جیسے ایک انسان بھاگتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے مشین ہو چاہے ایک انسان ہو۔
جی،
اس طریقے سے 4 سال سے جو ہے معاشی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک نئے سے نئے اہداف حاصل کر رہے تھے، تو اب جا کے 4 سالوں کے بعد جب سی پیک اس میں آیا تو जिसे कहते हैं कि वो गाड़ी का जो जिसे कहते हैं ना कि गाड़ी बड़ी हो गई और इंजन वो छोटा था तो वो इंजन गर्म होना शुरू हो गया।
सही सही सही
मिसाल इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान का जब सीपैक आया तो पाकिस्तान की दरामदाद में बहुत बेतहाशा इजाफा हो गया और ये जो दरामदाद थी ये जो है बेसिकली पाकिस्तान में जिसे कहते हैं बिजली घर और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उसके सिलसिले में पाकिस्तान में दरामदाद हुई और दरामदाद जो है पाकिस्तान की तकरीबन जो है ना महाना $5 अरब से तजावुज कर गई।
सही।
और जिसकी वजह से तजारती खसारा हमारा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। जब वो तजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया तो बाहर से ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस स्पीड से आई और ना हमारी जिसे कहते हैं कि रेमिटेंसेस भी गिरी।
ठीक है।
जिसकी वजह से हमें अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ गया। जैसे इंसान के बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसे पड़े होते हैं और वो जो है उसकी तनख्वाह से ज्यादा वो खर्च करे तो अपने बैंक से पैसे निकालना शुरू कर देता है फिर वो।
ठीक है।
तो वो जो है सूरत हाल जो है माशी तजयकार उस चीज को
नहीं। ये तो थैंक यू सो मच मुजम्मिल। ऑनेस्टली मैं ये एतराफ करूंगा कि जिस कहना चाहिए कि आम सतह की ज़ुबान के साथ आपने ये चीज़ समझाई है, मेरे समेत हमारे बहुत सारे लिसनर्स को भी इसका समझ आ गई होगी, लेकिन आप ये बताएं कि ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके पास उसका मुतबादिल होता है और ज़ाहिर है उनको भी अंदाज़ा होगा कि इससे जो दरामदात है वो बढ़नी है। सो क्या अल्टरनेटिव कहीं पर रखे गए थे, एक बात, और ये कि अब अगर इवन रिजर्वायर्स जो हैं जो आपकी सेविंग्स हैं अगर वो इस्तेमाल हो रही हैं तो अब इसका इसका तदारुक क्या है गवर्नमेंट के पास या मौजूद इस हुकूमत के पास?
देखें अब दो तरीके की चीजें हैं। एक तो ये कि ख्याल किया जाता है कि ये जो हमने दरामदात की हैं आगे जाके जब ये कारखाने लगेंगे तो इनकी पैदावार से जितनी आमदनी होगी तो हम जो है अपने जो अदायगियां हैं कर्जे की हो गई या दूसरी है वो पूरी कर लेंगे। और दूसरा ये ख्याल किया जाता है क्योंकि हम अभी जो है मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हम मजीद कर्जे लेकर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। या तीसरा जो एक ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये कुछ नहीं होगा तो IMF तो पीछे बैठा हुआ है।
सही।
तो उस वजह से मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस बढ़े हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी माशी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं आई।
मुआशी चैलेंजेस बढ़े हैं लेकिन मुआशी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। सुफियान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुफियान यूसुफी हमारे साथ हैं, आप इंटरनेशनल इन इदारों के साथ आपकी वाबस्तगी है जहाँ से कर्जे भी जारी होते हैं और वो जो रेगुलेट करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनकी मईशत में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो आलमी इदारा आलमी बैंक जिन तहफ़ात का इज़हार कर रहा है कि जो माइक्रो इकनॉमिक्स रिस्क हैं पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ रही हैं, क्या उसकी वजूहत हैं आपके ख्याल में?
फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं मुजम्मिल साहब की बात काफ़ी गौर से सुन रहा था ना, आई थिंक सारे पॉइंट जो उन्होंने अभी हिट किए हैं वो बिल्कुल वैलिड है।
सही।
आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यू नो जो उन्होंने तहफात के आज़ाद किया वो सही है कि गलत है, उसके बारे में क्या चीज़ें उसको ट्रिगर करें। आई थिंक मुजम्मिल कवर्ड रियली वेल कि वो कौन सी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बात की डिक्लाइनिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के बारे में कि क्यों पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स क्यों कम हो रहे हैं, यू नो ऑब्वियसली इनको यूज करना पड़ रहा है। दूसरा ट्रेड डेफिसिट की उन्होंने बात की कि हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा फासला बढ़ता जा रहा है। आई थिंक बहुत मुफसल तरीके से बयान किया कि क्यों बढ़ता जा रहा है। बट आई वॉन्ट टू टेक अ डिफरेंट व्यू विच इज अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें पिछले 40 साल आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमारी प्रोड्यूस में या प्रोडक्शन में नजर नहीं आएगी। हम अभी भी दो ही चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में और टेक्सटाइल्स में बेसिकली।
सही।
आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन एक तो बहुत जरूरी है पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी बात यह कि आप कंटिन्यूसली इन्हिसार नहीं कर सकते फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हो जो आपकी मदद करेंगे। उनकी जो यू नो अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात सुने जो उन्होंने कल अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है तो उसमें उन्होंने बड़े वाजे तौर पर कहा कि हम IMF के पास नहीं जाना चाहते।
जी जी।
पर IMF अगर आप इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो IMF इज बेसिकली द लेंडर ऑफ लास्ट चॉइस। Nobody wants to go to the IMF, but you eventually have to go to the fund if you cannot secure, you know, funding on your own. Agar aap 2013 se 2016 tak ke Pakistan ke halaat dekhein,
sahi,
Pakistan ne koi 6.5 billion dollars, $6.3 billion ki IMF se extended fund facility hasil ki thi.
Theek hai.
Aur uske baad abhi jo bahut sari hum baatein sun rahe hain ki obviously he's right ki pichle 4 saal ke andar Pakistan ki economy has been on an upswing, but why has it been on the upswing? There was a variety of reasons for that. कोई एक वजह उसकी नहीं है, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा انفلکس آیا تھا فورن کرنسی کا, لیکن اب اگر آپ اس کو بین الاقوامی کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اوبویسلی ہماری ریپنٹنسز فال ہو رہی ہیں اور ول کنٹینیو ٹو ہیپن. اوبویسلی ہمارا ٹریڈ گیپ ابھی بڑھے گا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میرے دوسرے مہمان نے اس وقت کی, مزمل صاحب نے بات نو وزن ہے ان کی, کہ دیکھیں جب آپ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے اور پاکستان کے اندر جب آپ یہ پروڈکشن فیسلٹیز لگائیں گے فیکٹریز ایٹسٹرا, تو اس سے اوور آل اکانومی کو فائدہ ہوگا. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سی پیک یا اس کی جو انیبلمنٹ ہے پاکستانی اکانومی, اس کا آپریٹنگ ماڈل ہے کیا؟ اگر آپ ابھی دیکھیں کہ پچھلے چند مہینے پہلے پاکستانی تاجروں نے بہت سارے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ سی پیک سے چائنا کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ تو کافی ویل ڈاکیومینٹڈ ہے, لیکن پاکستان کو,
لیکن لوکل مارکیٹ جو ہے وہ متاثر ہوئی. اچھا مزمل صاحب, ایک اور بات ہمیں بتائیں ذرا, سی پیک ریفرنس میں آپ نے کہا کہ درآمدات بڑھی ہیں, بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہوئے, بجلی گھر ہے, سو کیا, مجھے نہیں پتا کہ سی پیک کی ڈیٹیلس کیا ہیں, لیکن کیا ایسے کوئی انتظامات ہو سکتے ہیں کہ وہ جو سی پیک کے اندر لون یا انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے اگر وہ پاکستان کے اندر ڈپازٹ ہو, سو اکانومی کا جو برڈن ہے وہ ذرا شیئر ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟
دیکھیں یہ پاسبل جو آپ نے بات بولی ہے یہ پاسبل ہے بھی اور ہو بھی رہا ہے. جو پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے اس میں بہت ساری اس وقت امپورٹس ایسی ہیں جو چائنا فنڈڈ ہیں اور چائنا بیس فنڈڈ ہیں, تو جو آلریڈی جو ہے وہ پیسہ جو ہے یا مشینری جو ہے وہ چائنا سے ہی اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اگر آپ سی پیک کو دیکھیں تو یہ اوبر ہے, ون بیلٹ ون روڈ کہتے ہیں, تو یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا کانسیپٹ راہداری کا ہے. جب اس راہداری سے جو بھی چیز گزرے گی چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہو یا نہ ہو, اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ چارجر یا آپ یہ جیسے ٹول پلازا میں آپ ٹول دیتے ہیں نا, تو یہ ایک طریقے سے پاکستان کو ٹول چارجز ملیں گے. اب اس ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو جو ہے پاکستان کو مغرب اور جو ہے پورے مغرب اور مشرق کو ملا رہے ہیں پاکستان کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئندہ آنے والے دنوں میں جو انکم جنریشن ہے وہ, ایک تو بہت اچھی بات بولی زہیر صاحب نے کہ یہ جو جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ڈومیسٹک ہمارے گیپ پاور ہے, جیسے ہماری ڈومیسٹک سپلائیز کو پورا کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ہے نا ڈالر ریسیٹس جو ہے وہ بھی کافی بڑھ جائیں گی. ابھی 18 تاریخ سے گوادر پورٹ آپریشنل ہو جائے گا, پہلا جہاز بھی لگ جائے گا اور چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اوپر اگر آپ چاہیں تو سست جو آپ کا جو بارڈر لگتا ہے کنجراب پاس کے پاس, وہ سڑک تیار ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ دو چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, بیچ میں وہ جو ہے کچھ سڑکیں بنیں گی, کچھ ریلوے ٹریک بنیں گے, اس بیچ میں پاور اور یہ ساری چیزیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں چائنیز لوگوں کی نقل مکانی بھی پاکستان میں ہوگی اور وہ اپنا کاروبار بھی باقاعدہ شروع کریں گے. اس میں پہلی جو بات ہو رہی ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہو رہی ہے کہ چائنا اپنا کافی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ آپریشن پاکستان میں منتقل کرے گا, تو میں کافی پازیٹیو ہوں. اور چائنا دیکھیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کے اکنامک رسک سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ سرمایہ کاری کر رہا ہوں.
ایک یہ کہا جاتا ہے سفیان یوسف صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے, بہت سارے لوگوں کے نزدیک غیر یقینی ہے, یہ کس جو اسیسمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کی, اس پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اب لونز جیسے آپ کا بھی خیال ہے, مزمل صاحب کا بھی خیال ہے, اکانومی بڑھ رہی ہو پھر اگر ریزروائرز میں کچھ نہ ہو سو لونز لینے میں اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں, لیکن لونز دینے والے کے لیے جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, ریالٹیز آن گراؤنڈ ہیں, وہ کیا میٹر کرتی ہیں؟
آئی تھنک دیئر از اے ڈسکنیکٹ پاکستان کی سرمایہ کاری کا اور دنیا کی جو اکانومی ہے اور جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. پہلی بات یہ کہ بیسائڈز فزیکل انفراسٹرکچر جو کہ ہم اب فائنلی بنانا شروع کیے, کوئی خاص اپنی ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ امریکہ کی اگزامپل لیں, جو سب سے بڑا جایا ہے امریکہ کے اندر وہ آیا کہ ہم ایک سروس, ہم ایک پروڈکشن بیسڈ اکانومی, میننگ ایک انڈسٹریل اکانومی, کارخانے ٹائپ انڈسٹری سے نکل کے سروس آ گئے. اوور 65% آف ہماری جو پروڈکشن ہے اس وقت وہ سروسز ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں سروسز کا سیکٹر بہت گرو کیا ہے لیکن ریلیٹو ٹو دوسری کنٹریز کے اتنا نہیں کیا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا مین پاور, ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے. ہماری انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے اوپر, بیسک ہیلتھ کے اوپر بہت کم ہے اور دیئر فور اس کی ییلڈ بہت کم ہے. زیادہ تر ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مواقع ملتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دیئر فور اپنی جی ڈی پی میں اس کا کنٹریبیوشن نہیں کر پاتے جتنا وہ کر سکتے ہوتے اگر وہ ملک میں رہتے. سو اسی حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو پیپل آر ورڈ, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ پریشان ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہمیشہ ایک انکنسسٹنٹ قسم کی پرفارمنس کرتا ہے اور شارٹ پلے ہوتا ہے. اور شارٹ پلے کیوں ہوتا ہے؟ شارٹ پلے ہوتا ہے جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. ابھی جو سی پیک کے بارے میں بھی ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور واشنگٹن میں بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز کے اندر کہ کیا یہ دوبارہ وہیں پہ چلے جائیں گے, واٹ اف نواز شریف حکومت ٹرنز اوے اور اگر پی ایم ایل این کی حکومت نہیں رہی, کیونکہ ان کا بہت بڑا یہ ایک پروجیکٹ تھا, بلکہ پروگرام کہنا چاہیے اس کو, اور بڑی تحفظات تھے کہ کیا ہوگا ان کی حکومت کے جانے کے بعد, کیا یہ سی پیک از گونا جسٹ یو نو جسٹ ڈسیپیٹ. اف یو جسٹ لک ایٹ دی پراپرٹی پرائسز ان دیٹ ایریا, بوتھ کمرشل اینڈ پرسنل پراپرٹی, ان کی مالیت میں بھی بہت فرق آیا. ان فیکٹ پروجیکٹس رک دیے گئے وہاں پہ ڈر کے مارے کیا کہ اگر حکومت یو نو جب فیصلہ آئے اس کے بعد.
غالباً ویسے یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نیکسٹ ویک واشنگٹن میں آ بھی رہے ہیں اور سی پیک کے اوپر ان کی ایک بریفنگ بھی ہے کمپلیٹ. اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, مجھے ممل صاحب ایک ذرا پولیٹیکل اینگل ہے. سو اگر یہ فائنانشیل بہرحال چیلنجز ہوں, بھلے اکانومی کا حجم بظاہر بہتر ہو رہا ہو, تو پھر اس ان حالات کے اندر وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان حقیقت پسندانہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی یا کسی اور ملک کی ضرورت نہیں ہے؟
دیکھیں جو میں سمجھا ہوں, جو انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ اب ہماری ہم پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں امریکہ کی جو امداد کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امریکہ ہمیں سالانہ جو ہے 400 سے 500 ملین ڈالر میکسیمم دیتا ہے, جو اگر پاکستان کا جاری خسارے کا جو ہے جسے کہتے ہیں 5% بھی نہیں بنتا. تو یا تو امریکہ ہمیں بہت بڑے وے میں فنڈ کر رہا ہو پچھلے سالوں میں, تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اگر پیچھے ہماری سے ہٹ گیا, ہمارے ہم سے پیچھے ہو گیا تو ہمیں پریشانیاں ہوں گی, کیونکہ اس کا اماؤنٹ بہت چھوٹا ہے جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے دے رہا ہے, بلکہ جو کمٹمنٹ تھا اس سے بھی شارٹ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے, اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ جواب ہے, ورنہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں بیرونی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ساری چیزیں ہیں.
جی تھینک یو سو مچ مزمل اسلم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور سفیان یوسفی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کی رائے لیتے ہیں. شوکت مغل سمانی کشمیر سے, محمد شفاعت چترال سے. جی جی شفاعت چترال سے. وعلیکم السلام.
محترم ٹھیک ہے, یہ سی پیک چلے گا, گوادر پورٹ بھی چلے گا اور پیسے تو قرضے لیتے رہیں گے. ابھی ایک بندہ بچہ 1,24,000 کا قرض دار پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ یوتھ جو ہے بےروزگاری ہے, بےروزگاری کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ چائنیز جو ہیں کام کر رہے ہیں, چترال میں دروش میں لواری ٹرنل بن رہا ہے, وہاں پہ تمبو والے ساؤتھ کوریا والے یہ کام کر رہے ہیں, یہ سب انجینئر کو دیتے ہیں 50-60,000 روپے. تو چائنیز جو ہیں جن بچوں نے چائنیز لینگویج بھی سیکھا ہے تو ان کو وہ دے رہے ہیں 20,000 روپے, اور یہ تو بےروزگاری تو ختم نہیں ہوگی, یہ 5-6-10 سال بعد یہ بےروزگار بچے جو ہیں یہ میرے خیال میں 70% بڑھ جائیں گے, ان کا کیا بنے گا؟
ٹھیک, آپ بےروزگاری کی بات کریں, ہمارے جو پلانرز ہیں یا ایون اس وقت حکومت کے اندر موجود لوگ ہیں, مجھے یاد ہے کہ 2-3 مہینے پہلے یہاں پہ وزیر خزانہ آئے تھے تو یہی سوال سی پیک کے ریفرنس میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس میں پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع, تو ان کا کہ ڈائریکٹ تو ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے کہ اسے, لیکن یہ کیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی, تو یقیناً وہاں پہ روزگار بھی پیدا ہوگا, تو انڈائریکٹلی ہے ہم ایک ماحول تیار کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مردان سے شمیم ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم شمیم صاحب.
السلام علیکم اسد صاحب.
جی وعلیکم السلام.
وعلیکم اسد صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے بتایا نا کہ پاکستان کا جو قرضے مل رہا ہے یا امریکہ سے یا کہیں سے بھی, تو چائنا تو ٹریڈ دے رہا ہے, امریکہ تو ڈالر دے رہا ہے, وہ ہمارے سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی اور یہ نواز شریف وغیرہ کھا کے اپنے بینکوں میں ڈالتے ہیں, پاکستانی عوام کو کیا ملتا ہے؟ چائنا جو ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کارخانے لگائے گا, خرچہ کرے گا تو یہ تو
آپ کے خیال میں بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن ویسے جنرلی ان کی وکالت کرنے دیں, جنرلی ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قرضے ڈائریکٹ سیاسی جماعتوں کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. ایک سامعین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بڑی اوپنلی اور بڑا براڈلی اور بولڈلی آفر کر رہے ہیں کہ جوائنٹ انسپیکشن ہو جائے بارڈرز کی, اس کی مانیٹرنگ ہو جائے, جو پاکستان کی ملٹری فورسز جو آپریشن کیے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ پاکستان افغانستان تعلقات کے ریفرنس میں. بہت کوئک سا ایک انٹرویو ہے افغان امبیسڈر امریکہ کے اندر حمد اللہ محب, انہوں نے بات کی وائس آف امریکہ اردو میں ہمارے کلیگ ثاقب اسلام کے ساتھ, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک امید انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. اسی طرح جہاں پہ امریکہ کے اندر فارمر امبیسڈر ہے امریکہ کے جو افغانستان کے اندر اور عراق میں وہ امبیسڈر رہے زلمے خلیل زاد, انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کی اور کہا یہ کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیشنسی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان تعلقات کے ریفرنس میں اور یہ جو ابھی خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد پاکستان جس طرح سے اقدامات کر رہا ہے اس پہ ہم نے خواجہ آصف سے گفتگو کی, وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, تین روز قبل ہم نے ان سے بات کی یہاں پہ جب وہ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو یہی سارے وہ موضوعات ہیں جن کا ہم نے احاطہ کیا ان کے ساتھ, آئیے سنتے ہیں. آپ بڑی اوپنلی اور بڑا براڈلی اور بولڈلی آفر کر رہے ہیں کہ جوائنٹ انسپیکشن ہو جائے بارڈرز کی, اس کی مانیٹرنگ ہو جائے, جو پاکستان کی ملٹری فورسز جو آپریشن کیے ہیں, کیا اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ پاکستان کہے کہ اوکے اگر آپ کو بہت تحفظات ہیں تو افغانستان یا امریکن فورسز ان کے کمانڈرز وہ بیٹھ کے ساتھ اس آپریشن کا ایکٹیو آپریشن کا حصہ ہو سکتے ہیں؟
ہم نے ایل اوز کی بات کی ہے جو ابھی وزٹ ہوا ہے چیف آف اسٹاف کا اور فارن سیکرٹری کا, اس میں ایل اوز کی بات کی ہے ہم نے کہ فور مانیٹرنگ دونوں سائڈ سے ایل اوز جو ہیں وہ بھی تعین کریں, ان کا ہم بھی تعین کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک شروعات تو ہو. اور دوسرا جو ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بائی لیٹرل ارینجمنٹ جو ہے اگر کوئی اس قسم کی ہو جائے جس سے وہ بھی فینس بنائیں, کو ہم بھی فینس بنا رہے ہیں, وہ بھی اپنی پوسٹ جو ہیں بڑھائیں, ہم بھی اپنی پوسٹ جو ہے بڑھا رہے ہیں جہاں جہاں سے پینیٹریشن ہو سکتی ہے دونوں سائڈس کی. تو یہ ایک ایفرٹ ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اٹس اے گڈ بگننگ جو ملاقات.
لیکن سینکچریز کا جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دیں اور مل کے آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو مل کے کریں.
جی بالکل, ہم تو کہیں جنرل ماجوا نے ان کو آفر کیا ہے کہ آئیں ہیلی کاپٹر لے کے چلتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جہاں جہاں چاہتے ہیں ہم ان کی موجودگی میں آپریشن کرنے کو تیار ہیں.
دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈر ا بوٹس آن گراؤنڈز,
ہم خود کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کریں یہ لوکیشن ہے تو بالکل کریں.
سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تو بہت واضح ہے جو آپ نے کلیئر, لیکن امریکہ ان حالات میں بڑے ٹف ریلیشن شپ تھے, امریکہ نے ون لائنر کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے کہ ابھی وہ کیا کرے؟
کوآپریشن. میں ون لائنر ون ورڈ کہتا ہوں.
کوآپریشن کس سینس میں؟
کوآپریشن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی پیس اچیو ہو سکتا ہے کوئی اس کا روڈ میپ بنا لیتے ہیں, تو آپ کی کوآپریشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اور ہم ریڈی ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے.
ابھی سر جنرل باجوا وہاں پہ افغانستان میں تھے, آپ یہاں پہ واشنگٹن میں, بظاہر دونوں کیپٹل سے جو ریفلیکسز یا ریفلیکشن آ رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ وائن لائنر میں یہ بتانا چاہیں کہ آخر پاکستان کیا چیز نئی چیز پیش کر رہا ہے, کیا نیا بیانیہ, کیا یہ وہی بیانیہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ
نئی چیز جو صرف یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے, اور میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں یہ ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کوآپریشن کر سکیں گے.
کیا آپ نے خود جس کو ایک طرح سے پائنیئر کیا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر لانا ہے, کیا یہ وہی موقف ہے جو لگتا ہے کہ دونوں ملک خرید رہے ہیں؟
جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا دیٹ بیسیکلی وہ پلان جو ہے واز ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر, وہ گھر ٹھیک کرنے کا پلان تھا نا نیشنل ایکشن پلان جو ہے, تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ جاری ہے, اور آئی تھنک اس سے جو ہے ہمیں جو ہمارے گھر میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ مور دین انف ہے. اس پہ ساری پارٹیوں کا کنسنسس ہے, وہ نیشنل کنسنسس ہے اس کے اوپر جو ہے. تو میں نے جو صرف ایک کیا کہتے ہیں ایک تجدید کی تھی ایک بات کی, تو لوگوں نے سمجھا کہ میں نے کوئی نئی بات کی ہے.
سر یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے طالبان, افغان طالبان کے ریفرنس میں پاکستان ابھی اس وقت کتنا انفلوئنس رکھتا ہے کہ ان کو انگیج کر سکے مذاکرات؟
کوئی پیمانہ نہیں ہے انفلوئنس کو. اب دیکھیں اگر ہم کوئی رول پازیٹیو پلے کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ جو کریں گے اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل آتا ہے ہماری وجہ سے, تو اس کا مطلب ہے ہمارا انفلوئنس زیادہ ہے. اگر اور بھی کچھ لوگ شامل کرنے پڑتے ہیں تو اچھا ہوگا, سب کا انفلوئنس مل کے جو ہے وہ زیادہ اچھا رزلٹ لے آئے گا.
16 اکتوبر سے جس کوارڈیل انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ کس کے, کیا افغان طالبان کے ساتھ ہے؟
نہیں, وہ آپ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کو چلنے دیں, اس کے بعد اسپیکولیٹ کریں گے. اچھا نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. جی سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. یہ پروگرام آپ میڈیا ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ facebook.com/voaurdu, یہاں پہ آپ اس کو تصویری جھلکیوں کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کچھ ویورز موجود ہیں, کچھ لوگ اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. رائے دینے والوں طارق حیات ہیں, وہ پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. نواب خان ہیں, سلام بول رہے ہیں, لیکن شاہد خان انہوں نے سدوزئی انہوں نے اپنی ایک اوپینین دی ہے. ان کے خیال میں جو پیناما پیپرز ہیں وہ پاکستان کے اندر جو اکنامک گروتھ ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. یہ ایک نقطۂ نظر ہے جو حکمران جماعت بھی لیتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. سو یہ دونوں طرح کی رائے آ گئی, اور پروگرام کے اگلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں. اور اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اپنے ایک اجلاس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو گورننس کی سچویشن ہے پاکستان کے اندر وہ ایسی اچھی نہیں ہے, جس کے سبب ہو یہ رہا ہے ان کے بقول کہ جو ناقص نظم و نسق ہے وہ عوام کے حقوق سے لا تعلق کی جو ہے وہ لوگوں میں شدید غم و غصے اور احساس محرومی کو جنم دے رہی ہے, جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایچ آر سی پی کی انتظامی کونسل کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ روز, اور اس کے اختتام پر کمیشن نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ تمام ریاستی اداروں سے شدید مایوسی ہے, اور جو ایچ آر سی پی کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے. ہمارے خیال میں یہ بیان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ میں, کہ ہمارے خیال میں صورتحال سے ہر فرد کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. نظم و نسق میں شدید خامیاں اور سرکاری مالیاتی وسائل کے حوالے سے ناقص ترجیحات کو بہتر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے. گڈ گورننس کتنا میٹر کرتی ہے لوگوں کو ان کے معیار زندگی کو اپلفٹ کرنے میں, اور گڈ گورننس پاکستان کے پولیٹیکل جو اس وقت قیادت ہے اس کے ایجنڈے میں کتنی اہمیت کی حامل ہے. انالیسز ہم لیں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں فیاض یاسین, ڈائریکٹر اکاؤنٹیبلٹی لیب, عاصم البغ صاحب کالمسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, اور فلی عظمہ بخاری جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمنٹیرین ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فیاض, بہت شکریہ آپ کا. گورننس کتنا اہم موضوع ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, جن کو الٹیمیٹلی حکومت میں آ کے ظاہر ہے گورننس کے معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں. جی فیاض صاحب.
جی 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 اسد صاحب, مجھ سے؟
جی جی آپ سے.
جی جی شکریہ اسد صاحب. میں سوری تھوڑا میں لیٹ جوائن کیا. دیکھیے کسی بھی ریاست کے جو شہری ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں یا ریاست کے درمیان میں جو سماجی معاہدہ ہوتا ہے وہ اسی بات کے لیے کیا جاتا ہے, یا وہ اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ سٹیزنز کے جو بیسک رائٹس ہیں, ان کے جو بیسک نیڈز ہیں, ریاست ان کو پوری کرے گی. جو شہری ہیں وہ اسی وجہ سے ٹیکسز پے کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہی جو ریاست کا حکومتی نظام ہوتا ہے اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں, شمولیت ہوتے ہیں.
صحیح.
کسی بھی طریقے کار سے, جس طریقے کار سے ان کو الاؤ کیا جاتا ہے, وہ الیکشن کا سسٹم ہو, وہ ووٹنگ کا سسٹم ہو, وہ اپنے اوپر ابلیگیشن جو ان کی ہوتی ہیں ٹیکسز پے کرنے کی, قانون کو ابائڈ کرنے کی, وہ اسی ایکسپیکٹیشن کے اندر ہوتی ہے کہ ان ایکسچینج فار دوز ابلیگیشن اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان کی بیسک ضروریات پوری کرے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ بیسک پرپز ہے کسی بھی ریاست کے ایگزسٹنس کا. اسی ایک وجہ سے ایک ریاست جو ہے وہ وجود میں آتی ہے.
صحیح. تو یہ ریاست کی ظاہر بنیادی اور ہیں, لیکن انفارچونیٹلی عاصم البغ صاحب آپ کا انالیسس, ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہیں, ایک کہنا چاہیے کہ ان کا ایک سٹرکچر ہے کام کرنے کا, لیکن گورننس کی اور جو گڈ گورننس ہے وہ ان کی ترجیحات میں کہاں پہ ہے, اور ایچ آر سی بی کا جو یہ نوٹ ہے کہ اس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے, کتنا ریئلسٹک ہے؟ جی عاصم البغ صاحب, غالباً یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، پلے بیک ہو رہا ہے جی. ان سے ہمارا رابطہ بھی صحیح نہیں ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممبر پارلیمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق. عظمیٰ صاحبہ، دو ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کے کوئی کمنٹس لینا چاہوں گا. پہلے جو ہمارا ایک سیگمنٹ چلا آ رہا تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت سے متعلق، اور یہ ہے ذرا گورننس سے متعلق. پہلے گورننس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. ایچ آر سی پی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ کہتا ہے کہ گورننس پہ زیادہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ان میں زیادہ پھیل رہی ہے، مایوسی پھیل رہی ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور ان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر برے اثرات ہو رہے ہیں. سو مجھے آپ بتائیں گے کہ جو گورننس ہے وہ آپ کی حکومت یا دیگر سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر حکومت کرتی رہی ہیں ان کے ایجنڈے پہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اور گورننس کے ریفرنس میں تنقید سب پہ ہوتی ہے، پارٹی کے پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی پالیٹیشن کے، شاید سیاستدانوں کے پاس اس کی اہلیت ہی نہیں ہے.
جی بہت شکریہ. پہلے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے آج مجھے بات کرنے کی اجازت دی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہی ڈائلیما ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، یہ ثابت کیا جائے ہر طرح سے، چاروں طرف سے، کہ ایک تو وہ کرپٹ ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ گورن کر سکیں. حالانکہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے تو ان 70 سالوں کے اندر پولیٹیکل کمنٹس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، کتنے جو لینڈ مارکس ہیں اگر پاکستان کی ہسٹری میں، وہ پولیٹیکل کمنٹس کے دیے ہوئے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کے دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک عجیب قسم کا ایک، میں یہ کہوں گی کہ گول گول گھمایا جاتا ہے پاکستان کے اندر. بیکاز پولیٹیشنز اگر مانسٹر ثابت ہوں گے تو باقی لوگ جو ہیں وہ انجلز اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے. دیکھیے گورننس میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی پہ نہیں ہوتا. کام ہی ایک جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کے اندر گورننس از ایک مین چیز ہے جس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرتی ہیں، وہ تمام وہ پالیسیز بناتی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں یقیناً یہ ایک ایشو ضرور ہے کہ جو ریسورسز کی کمی ہے یقیناً وہ اس کے اندر حائل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ کٹ کیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ادھر فنڈ ادھر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کچھ تھوڑے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں.
تنقید اس میں یہ کہ ایک تو زیادہ تر پاور سینٹرلائزڈ ہیں، وہ نیچے تک منتقل نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ظاہر گورن کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا، محض کیا انفراسٹرکچر کی جو تعمیر ہے اس کو گورننس خیال کیا جائے؟
جی نہیں، بالکل نہیں. آپ اس کہہ رہے ہیں صرف انفراسٹرکچر گورننس نہیں ہے، اس کے ساتھ تمام بہت چیزیں جو ہیں وہ گورننس کا حصہ ہوتی ہیں. اور یہ بات میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ بات بہت اچھی طرح سے، میں اگر اپنی پارٹی کی بات کروں صرف، تو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. لیکن ایک یہ ضرور عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کو کبھی ہمارے پر ٹیبو بنا دیا جاتا ہے، جو ایک میٹرو کے اوپر اور اس کے اوپر بہت وہ ہوا، اور جن پولیٹیکل پارٹی نے اس کی مخالفت کی جب انہوں نے خود دیکھا کہ اپنے اپنے جو بڑے سٹیز ہیں، دیکھیے لاہور کی آبادی اس وقت وہ 1 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے، اور تمام میٹروپولیٹنز اگر آپ دنیا کے دیکھیں وہاں پر جو کمیونیکیشن مینز ہیں، اور خاص طور پر بڑے کمیونیکیشن مینز، وہ ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے جتنا فوکس، ہمارا جو بجٹ ہے اگر پچھلے 4 سال کا بجٹ آپ دیکھیں، تعلیم اور صحت کو ہم نے فوکس کیا ہے. اس کے حوالے سے ہمارا مین چنک جو ہے 56% آف دا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ ہم نے سوشل سیکٹر کو دیا تھا پچھلے بجٹ کے اندر بھی، اور یہ ہمارا فوکس ہے. مختلف جو پنجاب کے اندر ہم جس طرح سے ہم نے اس کو 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جو ہمارا ساؤتھ ہے وہاں پر چونکہ پسماندگی زیادہ ہے، وہاں پر زیادہ کام کرنے کی ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے. سینٹرل پنجاب از مچ بیٹر. اس کے بعد جو نارتھ ہے اس کے ایک اپنے مسائل ہیں. تو اس لیے گورننس کے اوپر ٹوٹل، اور اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کی بات کی جائے پی ایم ایل این کی، تو آپ نے جتنے بھی آج تک گورنمنٹ کے حوالے سے سروس دیکھے ہیں،
تو پھر 10 برسوں میں نہیں، وہ دوسروں سے موازنہ تو ہو سکتا ہے.
کاش ایک شہباز شریف ان کے بھی صوبے میں ہوتا اور گورننس جو ہے وہ ویسا ہوتا.
دیکھیں وہ تو شاید بڑا گلٹرنگ جو پکچر آتی ہے نا اشتہارات سے، اس سے یہ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں 10 برس کنزیکٹو 10 برس کتنے ریگولیٹر ہیں پاکستان کے سارے ادارے، کتنی ای گورننس ہے، کتنی دسترس ہے لوگوں کو معلومات تک، اور کیسے اپنے کام اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ حاصل کر سکتی ہیں، ان کو ان کے مقصد پورا ہو سکتا ہے، سرو کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے، ریاست کے انسٹیٹیوشنز ان کو 10 برس کی.
پہلے تو میں آپ کے اس سے اگری نہیں کرتی کہ میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے اگر ایڈورٹیزمنٹ کی صرف بات ہو گلٹری جس طرح آپ نے کہا، تو پھر لوگ تیسری دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نہ بناتے نواز شریف صاحب کو، اور ہماری حکومت جو ہے वो पिछले 10 साल से मुसलसल हुकूमत में है और ये लोगों का इत्माद है जो वो हमसे वोट देकर वो समझते हैं कि सिर्फ उनके मसाइल का हल जो है वो ये हुकूमत कर सकती है। जहां तक आपने ई गवर्नेंस की बात की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही गवर्नमेंट है जिसने कुछ बहुत लैंडमार्क काम शुरू किए हैं, जिसमें पहली जो लैंडमार्क हमने खिदमत सेंटर्स बनाए हैं जिसके अंदर तमाम जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज या जो आम आदमी के इश्यूज होते हैं वो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डिवोर्स सर्टिफिकेट से लेकर ये तमाम चीजें एक ही सेंट्रलाइज्ड ई सेंटर के जरिए उनको मुहैया की गई हैं। फिर उसके बाद लैंड जो कंप्यूटराइजेशन हमने की है,
फयाज आपका एनालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस गवर्नेंस, कितनी क्लैरिटी है पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर?
देखिए अशोक साहब, मैं दूसरे एंगल से देखूंगा कि फेज थ्रू होती है वो भी अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्लान्स को, या जिस तरह मैडम ने कहा अपने मैनिफेस्टो को सिटीजन की जरूरियात के तहत प्रायोरिटाइज कर रही होती है। अगर मैडम उस पर बात करना चाहें कि वो प्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस वो कैसे टेक प्लेस लेता है, कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक एक लोगों के साथ कोई एक खुली कचहरी ऑर्गेनाइज कराई है जहाँ पे वो लोगों से पूछें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप अपने इलाके में सड़क चाहते हैं या एक बेहतर स्कूल चाहते हैं, आपके बच्चों को कोई कोई हुनर सिखाया जाना चाहिए या आप उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये प्रायोरिटाइजेशन कहाँ है? सेकेंडली जो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है, जब वो वल्नरेबल होते हैं तो वेयर इज द स्टेट? उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होता कि उन्हें कॉन्टेक्ट किससे करना है, उन्हें बात किससे करनी है। और थर्ड चीज जो है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। अब आप किसी भी गवर्नमेंट को देख लें, मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का या सूबाई गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे जो जो लोएस्ट टीयर के ऊपर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल बैठा है उसके पास ऑटोनॉमी है अपने अपने डिसीजन खुद लेने की, वो अपने से सीनियर ऑफिशियल नहीं देख पा रहा होता। यूनाइटेड नेशंस ने उनके कोई 8 के करीब इंडिकेटर्स हैं और उसमें से जो 4 के करीब हैं वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, पार्टिसिपेशन के बारे में, बाकी 4 और मुख्तलिफ चीजों के बारे में। हमारी जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सूबाई लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, वो कितना पार्टिसिपेटरी है? अभी किस किस सतह पे सिटीजन को इन्वाइट किया जाता है कि वो टेबल के ऊपर बैठ के एकेडमिया को बुलाया जाता है या मीडिया को बुलाया जाता है या रिसर्चर्स को बुलाया जाता है कि वो अपना काउंटर जो जो इनपुट है वो गवर्नमेंट के
आसिम साहब के पास है, उसमें सब से पूछे। जी उसमें साहब, ये 3-4 इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने यूएन के जो पैरामीटर्स हैं उनका रेफरेंस दिया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन और अगेन इख्तियारात की नीचे मंतकली, निचली सतह पे फैसले।
देखिए मेरा ख्याल है कि शायद हम बात करते हुए कुछ ज्यादा अमेरिका में बैठ के बात करते हुए हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव शायद ज्यादा ले लेते हैं, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव शायद उस तरह से नहीं आ पाता। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है जहां पर एमएनएज और एमपीएज अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आते हैं और वहां पे हर रोज हर वीकेंड पे भी और हर रोज खुली कचहरियां ही टाइप होती हैं, हर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग अवेलेबल होते हैं तो उनको,
लेकिन ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है नहीं है ना।
मैं बात पूरी कर लूं और उसके बाद वो इंडिकेट करते हैं वो इस बात का ये उनसे प्रायोरिटीज मांगी जाती हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो बताते हैं हमारे हलके में किस चीज की जरूरत है, VHU बेहतर होने वाला है या वहाँ पर किसी की स्कूल की अपग्रेडेशन की जरूरत है और इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ये एक दफा
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रोल उनको डेजिग्नेट किया है, ये रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है, इसके लिए तो आपने नीचे बलदियाती और लोकल गवर्नमेंट आपने बना दी है, वो क्या काम करे?
मुझे अगर बात पूरी करने का मौका मिलता तो मैं, देखिए अब हमने तमाम अथॉरिटीज बना दी है, जो हमारा लोकल बॉडी सिस्टम है उसमें सेहत और तालीम के हवाले से अथॉरिटीज मौजूद हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट लोग भी मौजूद हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें अवामी नुमाइंदे भी हैं, जिसमें बलदियाती नुमाइंदे भी हैं और ये तमाम वहाँ बैठकर जो है ये हेल्थ के हवाले से, ये सेहत के, ये तालीम के हवाले से ये पॉलिसीज वहाँ बैठ के बनाते हैं और वहाँ से फिर ये पॉलिसी जो है वो ऊपर अप्रूवल के लिए आती है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये पर्सपेक्टिव देना, ये कहना कि इससे कोई ताल्लुक नहीं होता या यूएन के जो वो इंडिकेटर्स हैं, देखिए यूएन में मैं खुद इस वक्त SDGs की टास्क फोर्स, पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स जो है पंजाब की, मैं उसको हेड कर रही हूँ और हमने इसके ऊपर जिस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज हम गए हैं, इसके ऊपर जिस तरह हमने डाटा इकट्ठा किया है, पहले तो डाटा ही अवेलेबल नहीं होता, सो हर बात पे सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाली दे देना, उनको बुरा साबित कर देना, ये शायद मुल्क के फायदे में नहीं है। जो पॉलिटिशियंस जितना काम कर रहे हो तो उनका थोड़ा बहुत ड्यू क्रेडिट उनको जरूर दिया करें,
जरूर दिया जाना। आसिम अल भाई साहब, आपसे बहुत पहले रब्ता हुआ लेकिन वो टेलीफोन लाइन में खराबी, क्विकली आपका एनालिसिस, गवर्नेंस कितनी अहम है, पोलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे क्या अहमियत रखती है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस बारे में?
देखिए
جب پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہوتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم تو اس میں ظاہر ہے کہ عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں اور عوام کو کچھ شو کرنا ہوتا ہے, اس لیے پولیٹیکل پارٹیز اس کو اہمیت دیتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں دو تین بڑے باٹل نیک ہیں, جس سے ایک یہ کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, پھر یہ کہ ہم بہت سارا جو ہے وہ بینیفٹ کنوینشن اپنا بجٹ چلاتے ہیں, فورن جو ایڈ ہے اسے چلاتے ہیں, پھر ان کے اپنے اسٹنگز ہوتے ہیں جو وہ پول کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. گورنمنٹس پاکستان میں جو چونکہ بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو دو بڑی چیزیں ہیں اور تیسری لا اینڈ آرڈر, تو اس میں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی ریچ افورڈیبلٹی کے ساتھ سب سے زیادہ ہے اس وقت ہمارے ریجن میں بھی. یعنی کہ آپ اگر ہاسپٹل میں آتے ہیں تو آپ کو سوائے پرچی لینے کے اس کے بعد بہت سارا ایکسپنس ہوتا ہے اور آپ کے جو سرجریز اور آپریشن اور یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. کیونکہ بالکل ٹھیک بات ہے, اس بات کو پھیلنا چاہیے, ڈسٹرکٹ لیول تک ٹیسٹنگ لیول تک جانا چاہیے, بیسک کنزیومر تک جانا چاہیے, لیکن ہمیں تھوڑا سا ریئلزم بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم آج سے یہی دیکھ لیں کہ 10 سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. 2001 کے بعد پاکستان میں ہیلتھ کیئر کاسٹ ان پبلک سیکٹر یعنی فار کامن مین وہ کم ہوئی ہیں. آپ کو باہر سے دوائیاں نہیں لینی پڑتی باقی چیزوں کے حساب سے, اور صوبوں میں اس معاملے میں کمپٹیشن بھی ہے, تو چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت گنجائش ہے کیونکہ جو ہیلتھ کیئر ایفیکیسی ہے, جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے, جو کلین ڈرنکنگ واٹر کے ایشوز ہیں, جو ہیپاٹائٹس اے کے حوالے سے اسکریننگ ہے, ان میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. لیکن جو بیسک پرائمری ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ پاکستان میں ختم نہیں ہوا ہے یا وہ بالکل کرمبل نہیں کر گیا, وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. اور یہ پریشرز ہوتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ پہ, یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ریفریکٹری ہے گورنمنٹ اور وہ نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں, کتنے پریشرز گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جائے, تو یہ نہیں کہ سوسائٹی میں واضح, دیکھیں سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ ڈائریکٹلی نوٹس لینا پڑتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ مین اسٹریم کے لیتا تھا, پھر گورنمنٹ نوٹس کرتی.
ایگزیکٹلی, اب یعنی پریشرز کے بھی بڑے چینلز ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹی, لیکن ایک بات بہرحال ضرور ہے کہ دباؤ بڑا ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ بذات خود ان کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ گورننس کے ماڈلز کیسے بہتر کر رہے ہیں, گورننس اچھی دیں گے سو لوگ مطمئن ہوں گے. اور جیسے عظما بخاری کہہ رہی تھی, بالکل پولیٹیشنس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی مکمل طور پہ یہ نہیں کہتا کہ ان کی یہ ترجیحات کا حصہ نہیں ہیں, ضرور ہیں, لیکن شاید سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو اس گفتگو میں ابھی تک اٹھایا گیا وہ یہی کہ بہرحال یہ پاورز نیچے تک جانی چاہیے, یہ تقسیم انہیں ڈی سینٹرلائز ہوں گی جتنی لوگوں کو اتنا زیادہ اس کا ثمر ملے گا. ہمارے ساتھ ریگا تین کالرز ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی بات ہو جو آپ جواب دے سکیں. ہمارے ساتھ ہیں حنیف خان پشاور سے, حافظ فتح ہیں اٹک سے, اور لنڈی کوتل سے ہمارے ساتھ ہیں سلمان. سو جی حافظ صاحب آپ بتائیے گا, اٹک سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں.
جی سر جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر جی سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میں دہشت گردی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ایک پرامن شہری کسی ملک کا بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ قانون کا سہارا لیتا ہے, قانون کا دروازہ کھٹکھٹا, لیکن قانون اس کو تحفظ دینے کے بجائے
صحیح
اس کو اس حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جائے, تو اس کا علاج دنیا میں کون کرے گا؟
کنسرنس ہیں اگین, پھر وہ بات آ جائے گی اگین گورننس سے متعلق, یعنی پولیس پاکستان کے اندر سب سے پہلا ادارہ ہے جسٹس سسٹم کے اندر, اور پولیس کی جو پرفارمنس ہے اگر آپ کنٹری وائڈ اس کی ایک لک لے لیں, انالیسز لے لیں, تو زیادہ تر لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے, تو پولیٹیشنس کو یہاں پہ عظما آپ ہمیں ایک 20 سیکنڈ میں اگر آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں, پولیس پرفارمنس, جوڈیشل سسٹم پورے.
جی بات کتنی حد تک درست ہے, لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بھی ایک آدھے واقعے کو بنیاد بنا کر پہلے تو یہ کہنا کہ کوئی گن اٹھا لے گا اس کو اختیار مل گیا ہے, یہ غلط سوچ ہے. ہمیں سوچ کو ڈسکریج کرنا ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو گن اٹھانے کا اختیار پھر بھی نہیں ملتا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہوتا ہے,
किसी इंसान को ऑल टुगेदर एक रात में चेंज करने का, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से क्योंकि मैं खुद लॉ प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कुछ बहुत सारी कंसल्टेशन का हिस्सा भी रही हूँ, तो बहुत तेजी से इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कंप्यूटराइज कर दी है, FIR वाला मामला भी जो पुलिस की पूरी ट्रांसफर
थाने कचहरी को, थानों को स्पेशली सियासतदानों के हाथ से कब निकालेंगे?
जी, सियासतदानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा चंद अरसे के अंदर वो भी आपको बिल्कुल निकली हुई नजर आएगी। चलिए,
ग्रेट लक। हमारे साथ हैं जी सलमान लंडी कोतल से। वालेकुम अस्सलाम
सर, मैं दो तीन नुकात में जो हजरात है ना हुकूमत वाली इनसे पूछना चाहता हूँ कि चीन हम पूरी दुनिया से तरक्की में आगे बढ़ाए और हम क्यों इतनी पीछे रह गए? और दूसरी बात ये है कि 1948 में हम जापान और जर्मनी को इमदाद दे रहे थे, कर्ज दे रहे थे, और इसका जवाब दीजिए कि आप क्यों इतनी पीछे रह गए, क्या वजह है? आप हम चीन से जीत मांग रहे हैं।
जी आसिफ साहब, आपको हम हुकूमत समझ लेते हैं, आप बताइएगा।
मुझे
एक तो फिर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क जो पाकिस्तान के साथ साथ बने थे वो इतनी मुआशी तरक्की कर गए, पाकिस्तान क्यों पीछे?
देखिए, पाकिस्तान जिस खत्ते में वाकई है ना, ये हमेशा से एक प्रेशर रहा है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, और पिछले 200 साल से कम अज कम यहाँ पे ना एक टर्बुलेंस रही है, ग्रेट गेम रही, पहले 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर की इन्वॉल्वमेंट रही खत्ते की, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि फिर अफगानिस्तान की वॉर जो है वो 1979 में शुरू हो गई और अभी तक चल रही है। पाकिस्तान वैसे भी बिल्कुल नया मुल्क है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं थी, और फिर उसके बाद की जो टर्बुलेंस है उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, फिर हमारे यहाँ सिस्टम का तासुर भी आता रहा कि सिविलियन गवर्नमेंट आई उनका अपना एक डायरेक्शन थी, फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आई वो बिल्कुल एक उनको लेजिटिमेसी का भी क्राइसिस था, उनका बिल्कुल 180 डिग्री एक और हिसाब किताब था, इस वजह से हम अभी तक यकसू होके वो काम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हम बहुत सौ से बेहतर हैं, लेकिन बात फिर वही है कि बहुत सा काम करने वाला है, क्योंकि जो हमारा स्टेटस है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक बड़ा आबादी वाला मुल्क है, लैंड भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, किसके लिए जरूरी है कि हमारी मआशी स्ट्रेंथ भी बढ़े ताकि हम इन तमाम चीजों को जो है वो प्रॉपर हैंडल कर सकें।
जी फयाज, एक मिनट आप इसको समअप कीजिएगा इसी सवाल को, पाकिस्तान उस रीजन के अंदर बाकी मुल्क उनका ज़रा कंपैरिजन, वो क्यों बेहतर हैं सिस्टम वाइज इकोनॉमी वाइज, पाकिस्तान क्यों स्ट्रगल कर रहा है? फयाज का रब्ता मुनक हो गया, उसमें साहब आप इसको जवाब दे सकती हैं। जी लगता है कि टेलीफोन लाइंस में खराबी, उज़्मा बुखारी साहबा का भी रब्ता मुनक हो गया और फयाज़ यासीन डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी लैब हमारे साथ थे। आसिम साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। एक कॉलर और लेते हैं, हनीफ खान है पिशावर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम हनीफ। जी गुलाब खान है अब। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाब खान।
जी गुलाब खान, मैं असल से बोल रहा हूँ। जी
जी बोलिए।
वो अर्ज ये है ना जी कि ये हम लोग पाकिस्तानी अपने गिरेबान में जाके सिर्फ छाती के बाल देखने के लिए नहीं, अपने खुद मुहासबा करने के लिए तो मामला ठीक हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक इदारा, सब इदारा और पब्लिक इन जनरल और सियासतदान हमें चाहिए ईडी जैसे, सब काम चलेगा। शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया गुलाब खान ने अपने रिमार्क्स दिए, यानी ऑनेस्टी की बात करें, डेडिकेशन, मेहनत, अगर ईडी साहब रेफरेंस हैं तो वो इसी में थे। और सामिन चलेंगे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानेब। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रहे हैं, मीडियम 972 किलोहर्ट्ज पे, और उसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर बराह रास्त हमारा ये प्रोग्राम जो है वो लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। facebook.com/voaurdu ये हमारा पता है, वहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। फ़कीर ग़ुलाम सरवर हैं, नवाब खान हैं, शाहिद खान हैं, तारिक हयात हैं, और काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम को लाइक किया है। सो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमने क्विक कमेंट्स लेने थे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी जो पॉलिसी है उसको वो ब्रैकेट करना चाहते हैं, जो ड्रीमर्स सामीन उन बच्चों को कहा जाता है जो कम उम्र में जिनको पेरेंट्स अमेरिका में लेके आ गए थे, वालदैन के साथ वो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में पहुंचे थे, लेकिन इस मुल्क का कानून तहफ़ फ्राहम करता है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें और आज़ादी से रह सकें, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता महीने ख़ासतौर पर इस पर यह वाज़े किया था कि ड्रीमर्स के लिए या जो कानून ने डाका उसको मनसूख कर दिया जाएगा, और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि वो ड्रीमर्स मुल्क में रहें तो फिर वो اوور آل جو امیگریشن کے اندر اصلاحات کا ان کا ایجنڈا ہے اس میں وہ انتظامیہ کو ساتھ دیں اور ساتھ ساتھ میکسیکو کے اوپر دیوار تعمیر کرنے کا ان کا جو پلان ہے. کوئک انالیسز ہم لیں گے. مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امریکہ بیسڈ ہیں, ان ایشوز پہ نظر رکھتے ہیں. مسعود صاحب, دو منٹ ہیں انفارچونیٹلی آپ کے پاس, ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایشو کیا ہے اور صدر ٹرمپ جو ہے اس وقت اس کو بارگین کرنا چاہ رہے ہیں, کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟
شکریہ سر. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے ڈریمرز کا, یا جسے ٹاکا کہتے ہیں, ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہڈ ارائیول, یہ اب صحیح معنی میں انسانی مسئلہ بن گیا. جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ یہ وہ بچے تھے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں پر آ گئے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کہ وہ بچے ہیں جن کی عمر 16 سال سے کم تھی جب وہ یہاں پر آئے تھے, لیکن اس میں کوئی 3 لاکھ کے قریب بچے وہ ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے تھے, بلکہ کچھ بچے گود میں تھے 6 مہینے اور 8 مہینے اور 1 سال کے جو یہاں پر آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جرم کیے کہتے ہیں کہ یہ جرم تھا یہاں پر آنا, تو وہ جرم ان کے والدین نے کیا تھا اور یہ بچے معصوم تھے اس وقت, لہٰذا یہ اس جرم کی سزا ان کو نہیں دی جا سکتی. اب اس وقت ایک اور مسئلہ جو اصل وہ یہ ہے کہ یہ بچے, ان کے پاس نہ کوئی شناخت ہے نہ کوئی آئی ڈی ہے. اب اگر فرض کی ان کو ڈپورٹ کیا بھی جاتا تو کہاں جائیں گے اور کون سا ملک ان کو قبول کرے گا؟ کچھ بچے ایسے بھی ہیں, جیسے غلط فہمی عام طور سے کہ یہ سارے میکسیکن, ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہے ساؤتھ امریکہ کے اور جو ممالک ہیں ان کے بھی لوگ, کوسٹا ریکا ہے اور یہ سارے ممالک کے بھی ہیں. بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ والدہ ان کے کیوبا کے ہیں اور والد میکسیکو کے ہیں. اب ان معاملات کے اندر جو ہے ان کو کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ معاملہ بہت دن سے چل رہا تھا, 2007 میں جب جارج بش صاحب حکومت کرے, ان کی جو اہلیہ ہیں لارا بش, انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا اور انہوں نے ایک بار جو ہے وہ یعنی کانگریس میں قرارداد بھی آئی. اچھا وہ قرارداد جو ہے وہ یعنی جو ہے جسے کہتے ہیں کانگریس میں منظور بھی ہو گئی, لیکن سینٹ کے اندر فلابسٹر یعنی جو ڈیلے کرتے ہیں تاخیر سے ردیب ہو گیا. اس کے بعد جو صدر بش, صدر اوباما جو حکومت پہ ہے تو انہوں نے دوبارہ کوشش کی, اور 2000 آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 2012 کے اندر جو باقاعدہ ایک پالیسی بنائی, اور یہ ڈاکا انہیں کی پالیسی کہ ان لوگوں کو کی بے دخلی روکی جائے جب تک کہ ہم اس میں کوئی پالیسی نہیں بناتے. دوبارہ 2013 میں معاملہ آیا, سینٹ میں منظور ہو گیا, اس بار کانگریس نے اسے مسترد کر دی. 2014 میں صدر اوباما نے 2 سال کے لیے اس کو ڈیلے کیا تھا جو اس سال ختم ہو رہا ہے. اب اس کو پروگرام کو ختم کر دیا ہے, ستمبر میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا ہم یہ اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں, اور اب 6 مہینے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اس کے اوپر قانون سازی.
کیا صدر ٹرمپ اس پہ بارگین کر سکتے ہیں ڈیموکریٹ؟
اب صدر صاحب چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اگر ڈاکا, جو مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس میں جو ریپبلکن ان کی ایک سیٹ ڈاکا کے خلاف ہے, اور آپ کو معلوم ہے وہ 52 سینیٹر ہیں وہاں پر. صدر جو چاہتے ہیں صدر ٹرمپ صاحب کے اگر یہ 48 سینیٹر ان کے مل جائیں اور 4-5 لوگ ان کے اور آ جائیں ریپبلکن کے, تو ڈاکا منظور ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں پھر میں ہیلپ کروں گا کہ ہم ریپبلکن لوگوں کو آپ کو دے دیں اور تاکہ منظور ہو جائے, لیکن پھر آپ کو ہماری شرائط ماننی ہوگی. اور وہ شرائط جو ہے اس میں جو سب سے مشکل بات ہے وہ کہ امیگریشن کے لا کو جو بدلنا چاہتے ہیں اس سے امریکہ کی شناخت تبدیل ہو رہی ہے. امریکہ
اور ڈیموکریٹکس کا اس کے اوپر سٹینڈ سے یہ پوزیشن لے رکھی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے قدا کلامی کی معافی بالکل سمب کرنا ہے. محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھیں گے. سپورٹس کرکٹ, دبئی ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل ہے, لیکن پچھلی ایک وکٹ کی پارٹنرشپ جو ہے وہ تھوڑی سی امیدیں پیدا کر رہی ہے. پاکستان کو مزید 200 رن چاہیے جیتنے کے لیے, اور سری لنکا کو صرف 5 وکٹیں. پاکستان کی پرفارمنس اس سیریز میں ابھی تک ٹیسٹ میں بری رہی ہے اگر موازنہ کیا جائے. آف کورس بظاہر سری لنکا 2-0 سے یہ سیریز جیتنے کی پوزیشن میں. محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. چیمپئنز ٹرافی ہے, بڑے ہائی نوٹ پہ پاکستان نے یہ شروع کی, لیکن بڑے برے حالات ہیں پاکستان کی ٹیم کے اس وقت. کیا دیکھ رہے ہیں اس سیریز میں؟ کیا پاکستان کم بیک کر سکتا ہے, اس کو 1-1 کے اوپر ختم کر سکتا ہے, یا پاکستان کو؟ جی محسن حسن خان صاحب کو میری آواز نہیں پہنچ پا رہی, غالباً پلے بیک ہو رہا ہے. محسن صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی محسن صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ نہیں غالباً ان کو میری آواز نہیں پہنچ پا رہی. آپ ان کو دوبارہ ڈائل اگر کر سکتے ہیں. مین وائل اگر آپ مجھے کچھ کالرز دینا چاہیں سو ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محسن خان سے ہمارا رابطہ تھا لیکن فی الوقت ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سامعین ہم بات کریں گے دبئی ٹیسٹ کے اوپر. پاکستان کی ٹیم 123 پہ 5 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے ہیں اس دبئی کے اندر, اور اس متحدہ عرب امارات کے اندر جو جاری سیریز ہے اس پہ ایک چیز دونوں ٹیسٹ میچوں میں جو کامن تھی, جو مشترک تھی, وہ یہ کہ تیسرے یا چوتھے دن اور خاص طور پہ تیسری اننگ سے وکٹ نے بالکل مختلف بیہیو کیا ہے. پہلی اننگ سری لنکا نے ایک لمبا سکور کیا, 482 رن سکور کیے, پاکستان کی ٹیم 262 پہ آؤٹ ہو گئی. پھر जो तीसरी इनिंग श्रीलंका ने शुरू की तो पूरी टीम 96 रन बना सकी। इस तरह पाकिस्तान को जो हदफ मिला 317 का उसको चेज़ करना था, लेकिन 123 पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त शफीक, असद शफीक के 41 रन जो इस सीरीज़ में उनका गालबन हाइस्ट है और वो मौजूद है, और उनके साथ सरफराज। सो सबसे बड़ी उम्मीद यही विकेट है। अगर पाकिस्तान 194 रन जिसको चाहिए जीतने के लिए, अगर वो मजीद कम अज़ कम 100 रन इस विकेट के अंदर इस विकेट में ऐड करते हैं, सो फिर ये मैच ऐसी पोजिशन में पहुँचता है जहाँ पे वो एक दिलचस्पी पैदा हो सकती है। मोहसिन साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हुआ है, टेलीफोन लाइंस में काफ़ी इश्यूज हैं। मोहसिन साहब बेहद शुक्रिया एक बार फिर, क्या देख रहे हैं दुबई टेस्ट का? काफ़ी टफ सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए।
जी टफ सिचुएशन है नो डाउट, लेकिन दुख एक बात का हो रहा है कि सामने एक इतनी मजबूत टीम नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान की टीम में कुछ नए लड़के हैं, लेकिन काफी अरसे से खेल रहे हैं, एस्टैब्लिश हो गए, उनसे ज्यादा एस्टैब्लिश है, उनसे बेहतर टीम है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन पिछला मैच भी आई थिंक आई एम सॉरी टू से मुझे देख के अफसोस हुआ कि हम खराब क्रिकेट खेल के हार रहे मैच, और इस मैच में भी जो हमें मुश्किल का सामना है तो ऑनेस्टली अपनी गलती की वजह से।
इतनी खराब क्रिकेट क्यों, यकसर अपसाइड डाउन क्यों हो गया?
देखिए मैं सबसे बड़ी बात इसमें बिलीव करता हूँ कि बड़ी बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के
जी जी भूषण साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, लगता है कि एक बार फिर हमारा रابطہ मौसम जी मौसम साहब आप हमारे साथ हैं, लगता है कि
रابطہ जी जी है नो डाउट, लेकिन दुख एक बात का
ये प्लेबैक है, ये प्लेबैक है, अगर आप इसको ड्रॉप करके दोबारा رابطہ कर सकें।
नो डाउट पाकिस्तान की टीम में कुछ नए लड़के हैं लेकिन काफी अच्छे।
सामिन टेलीफोन लाइंस में ख़राबी हैं और आप नोटिस कर रहे होंगे कि बात करते हुए जो गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी होती है कुछ देर बाद वो रिपीट होने लग जाती है, ये हमारा टेक्निकल इशू है। इस वक्त मोहसिन साहब से हम दोबारा रब्ता कर रहे हैं कि वो अपना एनालिसिस मुकम्मल कर सकें। दुबई टेस्ट एक बार फिर आपको बताते चले, 193 रन पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए जबकि श्रीलंका की फतह में सिर्फ 5 विकेटों की दूरी है। सरफराज 32 रन में नॉट आउट हैं, शफीक ने 41 रन बनाए हैं और पाकिस्तान ने अगर ये मैच जीतना है तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है। एक बात बहरहाल वाज़ेह है कि अगर हम इसी विकेट की पार्टनरशिप की बात करें जो गालबन इस पूरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी विकेट पार्टनरशिप होगी, इसमें कम से कम बैट्समैनों ने बैट चलाने की कोशिश की है, रन स्कोर करने की कोशिश की है, लेकिन गैर मामूली जो डिफेंसिव अप्रोच रही है, बहुत दिफाई अप्रोच रही है प्लेयर्स की, उससे पाकिस्तान की टीम को नुकसान हुआ है। और ना सिर्फ ये कि विकेटें गिरी हैं, दूसरी जानब स्कोर बोर्ड जो है वो भी कोई तेज़ी से हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। इसमें असद शफीक और सरफराज दोनों ना सिर्फ अपनी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं बल्कि वो रन्स भी कर रहे हैं, वो अपनी शॉट्स अप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत मैच में दोबारा वापस तो मैं नहीं कहूँगा कि वो आज आया है, लेकिन लग रहा है कि अगर ये मज़ीद 50-60 रन तक ये पार्टनरशिप आगे चलती है तो पाकिस्तान फिर एट इवन आ जाएगा इस मैच के अंदर, और फिर ये देखना होगा कि ये पार्टनरशिप आगे चल के क्या कुछ कर सकती है। लेकिन अगर क्रिकेट के जो केमिस्ट्री जितनी वाकिफ है उसके मुताबिक श्रीलंका के पास ये मैच है। मोहसिन साहब से दोबारा हमारा रब्ता हुआ है। मोहसिन साहब क्विकली, सो ये अपसाइड सवाल ये हुआ था कि अचानक जो है वो डिक्लाइन कैसे हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी आपने हाई नोट पे ख़त्म की, दूसरी जानब श्रीलंका 9-0 से हारा इंडिया से अभी अपने घर में, लेकिन यहाँ दुबई में जहाँ पर आप कभी नहीं आ रहे मुत्तहिदा अरब अमारात में, यहाँ पर आपकी टीम बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, वजह क्या है?
जी देखिए मैंने जैसे हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, आपके पास टाइम भी बिल्कुल कम है, मैं कुछ करूंगा जल्दी से बात कह दूं। श्रीलंका बिल्कुल, मैं आप जैसे मैंने कहा किसी को आप कमजोर नहीं समझ रहे, लेकिन आज की तारीख में वो एक कमजोर टीम है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना बैटिंग में बॉलिंग में, लेकिन उसके कंपेरिजन में हमारी टीम उससे बहुत बेहतर है। लेकिन आप डिक्लाइन की वजह पूछ रहे हैं, असल में ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैंने एक बात कही थी बहुत टेलीविजन पे सब पे, तो खुदा के वास्ते बड़े बड़े बोल ना बोले जाए, इसलिए अब इस चीज को मेंटेन करना है तो हमें कहीं आगे धचका ना लग जाए। और वो ही बातें हुई कि चीजों जो मेन इश्यूज थे तो बेसिक पॉइंट से उससे हट के ऊपरी बातों के ऊपर जोर देना शुरू हो गए। जब आप देखिए आपको पता है जब आपकी जड़ें कमजोर हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ मैं बात अब डिटेल में तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं लिटरली कुछ भी एक सेंटेंस में कहूंगा कि जब तक आप अपने बेसिक्स मजबूत नहीं रखेंगे आपको प्रॉब्लम्स होंगी,
जब तक बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे प्रॉब्लम होगी। मोहसिन साहब हमें भी चूंकि टेक्निकल इश्यूज थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, ज्यादा गुफ्तगू आपसे नहीं हो सकी उसके लिए हम आपसे माजरत चाहेंगे। آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ان تمام سامعین کا بھی اور لسنرز کا بھی جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں پارٹیسپیشن کی, شرکت کی. اور پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے جس میں ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی, پاکستان کے معاشی صورتحال اس پہ بات ہوئی, پاکستان افغانستان اور امریکہ تعلقات کے ریفرنس میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو آپ نے سنا, اور گورننس کے ماڈل کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا, اور آخر میں کرکٹ سپورٹس, اس کے اوپر محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.